الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلہ ہے بندوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ہم نے بڑے مفصل انداز میں مختلف حقوق کے حوالے سے کلام کیا تھا، اور اب حقوق العباد کے حوالے سے کلام کریں گے. حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسے مفلس کنگال سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ جو بہت سی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اور اس وجہ سے وہ جو مظلوم لوگ ہوں گے وہ بارگاہ الہی میں فریاد کریں گے کہ اے اللہ، اس بندے نے ہم پہ ظلم کیا تھا، ہمیں اس سے بدلہ دلوا. اللہ تعالیٰ پھر بدلہ دلوائے گا، اور وہ بدلہ یہ ہوگا کہ یہ جو بندہ نیکیاں لے کر گیا ہے، اس کی نیکیاں ان مظلوموں کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائے گی، اور یہ بندہ جو نیکیاں لے کر گیا لیکن اپنے دنیاوی ظلم کی وجہ سے اپنی تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے گا. گویا حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، زکوٰۃ بھی دی، صدقہ و خیرات بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، تلاوت و ذکر کی عادت بھی تھی، دیگر نیکیاں بھی کرتا تھا، زندگی ظاہری اعتبار سے نیک اعمال میں گزارتا تھا، ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں بڑا متقی، پرہیزگار، نیک اور صالحین میں شمار کیا جاتا ہو کہ جناب حاجی ہے، نمازی ہے، بڑا تلاوت کرنے والا ہے، فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اشراق و چاشت کا پابند ہے، تہجد گزار بھی ہے، عوامین بھی پڑھتا ہے، اور مسجد میں کثرت سے نظر بھی آتا ہے، صفے اول میں پہنچا ہوتا ہے، جماعت کی پابندی کرتا ہے. یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہوں گے، لیکن جو اس کا اخلاق ہے، جو لوگوں سے اس کی معاشرت ہے، جو لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا ہے، اس میں یہ خرابی ہوگی کہ بات بات پہ کسی کو جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا، برا بلا کہہ دیا، دل آزاری کر، دل شکنی کر دی، غصے میں آ کے کسی کو مار دیا، ہاں وہ نوکر ہے یا ماتحت ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا کہہ دیا، جیسا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. اچھا بھلا حاجی نمازی آدمی اخلاق کے اعتبار سے بدترین بد اخلاقیات میں مبتلا ہوتا ہے. اب ایسا بندہ اپنے سارے نامہ اعمال کے ساتھ قیامت کے میدان میں پہنچے گا، لیکن وہ سب نیکیاں اس کے حق میں مفید نہیں رہیں گی، وہ سب اٹھا کے مظلوموں کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گے، اور یہ بندہ کنگال کا کنگال رہا. گویا کروڑوں روپے کا مالک ہونے کے باوجود بھی جو بندہ ایک روپیہ اپنے فائدے میں استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو اس سے بڑھ کے کنگال کون، بلکہ اس کی حسرت اور بڑھ جاتی ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں، ایک وہ ہے پیسے ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکتا، اس کی حسرت بڑھ جائے گی. اسی طرح قیامت کے دن ایک وہ شخص ہے جس نے نیکیاں کی نہیں، اور دوسرا وہ ہے جو نیکیاں لے کر گیا لیکن وہ نیکیاں ساری کی ساری اس سے چلی گئی، اس کی حسرت دوسرے کی بنسبت ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو. تو یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ، جس میں ہمارے معاشرے کے اندر غفلت، سستی، کاہلی بڑے عروج پہ ہے. ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہاں ہمارا تعلق ماں باپ کے ساتھ بھی ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی ہے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم جس جگہ رہتے ہیں اس گھر کی دیوار جس کے ساتھ ملتی ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے۔ ہم اگر اوپر رہتے ہیں تو ہم سے نیچے والا ہمارا پڑوسی ہے، ہم نیچے رہتے تو ہم سے اوپر والا ہمارا پڑوسی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے بہت سے تعلق والے، جاننے والے ملتے ہیں، اور نہ بھی ہوں تو انسان تو کم از کم ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تعلق والے بھی ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے تو سفر کے دوران ہمیں بہت سے اجنبی لوگ ملتے ہیں۔ یہ ایک پورا دائرہ ہے، یہ ایک پورا سرکل ہے جو انسانی زندگی کا ہے، کہ انسانی زندگی اسی اجتماعیت کا نام ہے۔ قدم قدم پہ دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے، تعلق ان سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ایسے مقام پہ بندوں کے حقوق کا خیال کرنا کہ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب سٹیپ بائی سٹیپ حقوق کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہمارا جس سے جتنا قریبی تعلق ہے، جتنا گہرا تعلق ہے، اس کے اعتبار سے حقوق بنتے ہیں۔ تو ہم بالترتیب جو ہے ان افراد کو اور ان صورتوں کو بیان کریں گے جو ہمارے حقوق سے وابستہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے وہ بندوں کے حقوق میں انسان کے والدین آتے ہیں، کہ انسان کے والدین انسان کے وجود میں آنے کا سبب ہوتے ہیں۔ اور سب سے گہرا رشتہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کا تعلق سب سے گہرا ہوتا ہے۔ دنیا میں جو اس کا پہلا رشتہ قائم ہوتا ہے کہ جس میں شفقت ہے، مودت ہے، محبت ہے، وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس رشتے کے اعتبار سے جو ہمارا دین ہمیں تعلیمات دیتا ہے وہ بھی اتنے ہی اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ویسے تو دنیا کے ہر مذہب کے اندر ماں باپ کے حوالے سے اچھا کلام مل جاتا ہے، ماں باپ کا ادب اور تعظیم کرنے کے حوالے سے تعلیمات ملتی ہیں، لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس حسن تعلق کو اس قدر اعلیٰ انداز میں بیان کیا اور اسے اہمیت کے اس مقام کے اوپر فائز کر دیا جو کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملتا۔ وہ کیسے؟ وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کا جو صلہ ہے، جو بدلہ اور جزا ہے، اسلام نے وہ جو بدلہ اور جزا بیان کی ہے وہ بھی کسی اور مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ تو گویا اہمیت دی کیا، اس میں بھی اسلام منفرد ہے، اور اس اہمیت کے بعد جو اس پہ عمل کرے گا اسے صلہ اور جزا کیا ملے گی، اسلام اس میں بھی منفرد ہے۔ پھر تیسری بات، اسلام کی اس میں خوبصورتی یہ بھی ہے کہ والدین کی اہمیت، عظمت اور ان کے حقوق کی ترغیب دی، اور اس کے ساتھ ان کے حقوق کو جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا یہ بھی کسی مذہب کے اندر اس طرح نہیں ملے گا۔ قرآن مجید میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں جس قدر مفصل انداز میں ان حقوق کا بیان ہے وہ بھی سبحان اللہ، اس کا بھی کیا اس کے اندر بیوٹی ہے، کیا اس میں خوبصورتی ہے۔ اب آئیے ذرا ان حقوق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، والدین کے حقوق میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اچھا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ اچھا برتاؤ وہ ہے کہ جسے عرف عام میں، جسے لوگوں کی نظر میں کہا جائے کہ یہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے والا، ان کے حقوق ادا کرنے والا، ان کے ادب اور تعظیم کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حسن سلوک کے تحت داخل ہیں، بلکہ حسن سلوک وہ جامع حق ہے کہ بقیہ حقوق اس کے انڈر آتے ہیں، وہ ان کے نیچے آتے ہیں۔ اب اس حق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس بلندی اور کس عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے، آئیے ذرا اس کے متعلق آیت مبارکہ سنیے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ یہ ایک فیصلہ۔ دوسرا فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تیرے رب نے دو فیصلے کیے ہیں۔ ایک فیصلہ رب کی ربوبیت کے بارے میں ہے، اس کی عبادت اور بندگی کے بارے میں ہے، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں ہے۔ اب آپ دو چیزوں کو ذرا ساتھ رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی بارگاہ میں سر جھکانے، مقصد زندگی جسے خدا نے بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ مقصد زندگی ہے، یہ مقصد تخلیق حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بیان فرمایا اس کے ساتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو باتیں کس اعلیٰ درجے کی ہیں کہ جن کو اکٹھا بیان کیا۔ تو جب دو چیزوں کو اکٹھا بیان کیا جاتا ہے تو ایک خاص عظمت ہوتی ہے کہ جو ان میں سے ایک دوسرے کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، یہ وہ عظیم الشان امر ہے، کام ہے کہ جو بتاتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں بیان فرمایا۔ تو یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کس قدر احسن انداز میں بیان فرمایا، جو اس کی تفصیلات عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل کون سا ہے، خدا کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو اپنے وقت پر پڑھی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد، نماز کے بعد؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اگر آپ ان تین باتوں کی ترتیب دیکھیں تو ایک خوبصورت نقطہ اس میں سامنے آئے گا کہ جہاد کا تذکرہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ حالانکہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے کہ راہ خدا میں بندہ جاتا ہے، وہ اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، وہ اپنی جان کو بھی قربانی پہ لگا دیتا ہے، ہو سکتا ہے شہید ہو جائے، ہو سکتا ہے زندگی اس کی اسے واپس ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ تو اتنا بڑا عمل اسے بعد میں بیان کیا، اور جو اسے زیادہ پیارا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے نماز۔ نماز پہلے نمبر پہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک دوسرے نمبر پہ۔ اچھا، اس میں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں آپ کو عرض کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ نماز کی عظمت ہے کیا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ لیکن نماز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیارا عمل قرار دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں نماز کو پہلے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی تھی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ نماز چونکہ عبادت ہے، اور آیت کے اندر بھی عبادت پہلے بیان کی ہے، ماں باپ کی خدمت بعد میں بیان کی ہے، تو یہاں حدیث مبارک کے اندر بھی وہی ترتیب آ گئی کہ نماز جو عبادت ہے، جو رب کی بندگی ہے، جو خدا کو معبود ماننے کا عملی اظہار ہے، اسے پہلے بیان کر دیا اور ماں باپ کی خدمت کو دوسرے نمبر پہ بیان کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو یوں ترتیب بیان کی ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیسیکلی حقوق چونکہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے اللہ کے حقوق، ایک ہے بندوں کے حقوق۔ تو अल्लाह के हुकूक में जो सबसे पहले है वो है नमाज, और बंदों के हुकूक में जो सबसे पहले है वो है माँ बाप की खिदमत, उनसे अच्छा सलूक करना। तो गोया ये जो दो चीज़ें बयान की हैं उसमें हकीकत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले जो अल्लाह के हुकूक में सबसे प्यारा अमल है, अल्लाह के हुकूक में जो सबसे प्यारा अमल है पहले उसे बयान फरमाया, नमाज को। और दूसरे नंबर पे जो बंदों के हुकूक में अल्लाह को सबसे प्यारा अमल है फिर उसे बयान फरमाया, यानी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने को। तो ये असल में तरतीब इस एतबार से है, वरना हकीकत यह है कि कई सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें माँ बाप की खिदमत का और उनसे हुसने सलूक का जो मरतबा है वो नमाज से भी बढ़ जाता है, वो नमाज से भी बढ़ जाता है। लेकिन जो आम तरतीब है वो यही है कि नमाज सबसे प्यारा अमल है, फिर उसके बाद वालिदैन की खिदमत करना सबसे प्यारा अमल है। तो अब ये इससे आप समझें कि ये बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक कि माँ बाप की खिदमत, उनके साथ अच्छा सलूक करना, ये इस्लाम के अंदर किस कदर महबूब है। और मैं जो शुरू में मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम ने इसे जिस खूबसूरती से बयान किया, माँ बाप से हुस्ने सलूक को इस्लाम ने जिस खूबसूरती से बयान किया, ऐसा किसी और जगह नहीं मिलेगा कि एक अल्लाह की इबादत के साथ इस अमल को बयान किया जाए, दूसरा अल्लाह की बारगाह में महबूब तरीन अमल के तौर पे इसे बयान किया जाए। तो ये इस्लाम का अंदाज़े बयान। एक और हदीस मुबारक, एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके हाथ पर हिजरत और जिहाद के लिए बैत करता हूँ और अल्लाह से इसका अजर चाहता हूँ। मैं आपके हाथ पे बैत करता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में हिजरत करूँगा और जिहाद करूँगा। जिहाद करूँगा से मुराद ये है कि लड़ने का मौका आया तो मैं लड़ूंगा, अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा। हिजरत का मतलब ये हुआ कि अपना घर बार कारोबार छोड़ना पड़ा तो अल्लाह की रिजा के लिए छोड़ दूंगा। कितने बड़े अमल हैं हिजरत, घर बार कारोबार, दोस्त अहबाब और अपने पुराना गली मोहल्ला शहर वतन छोड़ देना, और जिहाद अपनी जान की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना। तो सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इस पर आपकी बैत करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप में से कोई जिंदा है, तुम्हारे माँ बाप में से कोई जिंदा है? उसने अर्ज की, जी हाँ या रसूलल्लाह, दोनों ही जिंदा है, बाप भी माँ भी दोनों ही जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तुम वाकई हिजरत और जिहाद का सवाब हासिल करना चाहते हो? उसने अर्ज की, जी हाँ या रसूलल्लाह, मैं तो सवाब हासिल करना चाहता हूँ, मुझे हिजरत का सवाब मिले, मुझे जिहाद का सवाब मिले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जाओ अपने माँ बाप की खिदमत में रहकर उनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाहु अकबर, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस ताकीद को और इस एम्फसाइज करने को देखें कि एक शख्स अपनी तरफ से कितना बड़ा अजीम काम समझ के आया कि मैं इस बात पे बैत करने जा रहा हूं कि मेरी जान भी जाती है तो चली जाए और मेरा घर बार कारोबार दोस्त अहबाब भी अगर छोड़ने पड़ते हैं तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको क्या फरमाते हैं कि अपने माँ बाप की खिदमत में रहकर अच्छा सलूक करो, अल्लाह ताला इसी के ऊपर तुम्हें दोनों का सवाब अता फरमा देगा, हिजरत का सवाब भी मिल जाएगा, जिहाद का सवाब भी मिल जाएगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि घर बैठे बिठाए, घर बैठे बिठाए हमें ये दोनों सवाब नसीब हो जाए। तो अब गौर करें कि वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से कोई एक जिंदा है और उसके पास ये मौका मौजूद है कि उनके साथ हुस्ने सुलूक करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत का बर्ताव करें, उनका दिल खुश करें, उनकी जिस कदर हो सकता है खिदमत करे, तो अल्लाह ताला उसे जिहाद का भी सवाब अता फरमा देगा, हिजरत का भी सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारक अर्ज करता हूँ, हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इबन माजा की हदीस है, सवाल किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है, क्या हक है? نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری جہنم ہیں۔ یہ ہے ماں باپ کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے ساتھ وابستہ کر دی، ان کی خدمت کر لو جنت مل جائے گی۔ اب جتنی زیادہ جنت چاہیے، جتنی جلد چاہیے، جتنی وسعت کے ساتھ چاہیے، جتنی زیادہ نعمتیں چاہیے، جنت میں جتنا بلند رتبہ اور درجہ چاہیے، اسی کے اعتبار سے خدمت کر لو۔ تھوڑی خدمت کرو گے تو تھوڑے درجے والی جنت ملے، زیادہ خدمت کرو گے تو زیادہ درجے والی جنت مل جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جہنم بھی ہے، جو ان کی بے ادبی کی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کے واجب احکام کی تعمیل نہ کی، انہیں دکھ پہنچایا، انہیں تکلیف دی، تو اب اس کے نتیجے کے اندر پھر جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کا اولاد پہ حق یہ ہے کہ یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم۔ اب یہ انداز بیان اور وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اسلام نے ماں باپ کی خدمت اور حسن سلوک کو جس اعلیٰ طریقے سے بیان کیا ہے، اس انداز کے اندر کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے ماں باپ کی عظمت، اہمیت اور خدمت۔ ایک اور حدیث میں مرکز کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سے پہلی سے ملتی جلتی حدیث ہے، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کیونکہ ماں کا حق جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو ذرا زیادہ احساس ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ہوتا بھی ہے کہ ہاں بھائی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں کے ساتھ برے سلوک کے اندر جہنم ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بطور خاص باپ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ماں کو خوش رکھنا ہے، اسی طرح باپ کو بھی خوش رکھنا ہے۔ ماں کو تو عام طور پہ لوگ یوں خوش رکھتے ہیں کہ ماں شفیق ہوتی ہے، زیادہ نرمی سے پیش آتی ہے، بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر لیتی ہے، خطاؤں سے چشم پوشی کرتی ہے، غلطیوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور بہر صورت اس کے بارے میں اچھے کلمات ہی کہتی ہے۔ تو یوں ماں کی طرف سے جو شفقت اور محبت ملتی ہے، تو عام طور پہ اولاد اس کے ساتھ، ماں کے ساتھ ذرا زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں، زیادہ پیار محبت سے زیادہ خدمت کا عمل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ باپ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، پٹائی بھی ہو جاتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے، روکنا ٹوکنا بھی ہوتا ہے، اور بہت سی من مرضیوں سے بھی باپ روک دیتا ہے، اور بہت سی پابندیاں لگا دیتا ہے، بہت سے کام کرنے میں مجبور کر دیتا ہے، تو باپ کے ساتھ پھر تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ ذرا محبت اور عقیدت کا لیول وہ نہیں رہتا جو ماں کے ساتھ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باپ کے حوالے سے بطور خاص فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ماں کی خدمت کی جائے گی، اسی طرح باپ کی بھی خدمت کی جائے گی۔ تو ماں باپ کا جو پہلا حق ہے وہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور حسن سلوک اس قدر جنرل اور عام لفظ ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جس میں ان کو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیار محبت سے بات کرنا، ادب اور تعلیم سے بات کرنا، تو پکار کی کسی صورت نوبت نہ آئے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ان کو وقت دینا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف۔
کیا شادی کے بعد بھی والدین کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں؟
والدین کے جو حقوق ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ والدین ہیں۔ تو جیسے والدین شادی سے پہلے والدین ہی ہوتے ہیں، تو شادی کے بعد بھی ویسے والدین ہی ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ کوئی رشتہ بدل نہیں جاتا، لہٰذا جو حقوق شادی سے پہلے ہیں 100% حقوق شادی کے بعد ہوتے ہیں۔ ہاں، انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو بڑھ یوں جاتی ہیں کہ اب اسے اپنی بیوی کو بھی وقت دینا ہے، اور اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور اس کی بھی خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ ذمہ داریوں میں اضافہ ضرور ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے جو پہلے حقوق تھے وہ کم ہو گئے، وہ ویسے کے ویسے باقی ہیں۔ تو لہذا جب دیگر ذمہ داریاں اس پر آ گئیں، تو اب ماں باپ کے حقوق کے اعتبار سے اسے زیادہ توجہ کرنی پڑتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ چونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بکثرت یا कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, यानी बीवी की खुशनुदी जो है वो उधर की नाराज़गी है और उधर की खुशनुदी बीवी की नाराज़गी है, तो ये एक ऐसा जो है वो तजाद सा पैदा हो जाता है कि जिसकी वजह से दरमियान में मर्द जो है वो पिस जाता है। तो ऐसे मौके पे फिर समझदारी का, हिकमत का, दानिशमंदी का मुजाहरा करना और उस वक्त भी माँ बाप की खिदमत को फरामोश ना करना, ये ज़्यादा अहम हो जाता है। लेकिन वो कि उस हक के अदायगी में, माँ बाप के हुकूक के अदायगी में दूसरी तरफ ये भी ना हो कि बीवी के ऊपर जुल्म व सितम शुरू हो जाए, तो अब ये बंदा यूँ कह ले कि अब वाकईतन एक इम्तिहान में मुबतला हो जाता है, लेकिन बहरहाल उस इम्तिहान को सही तरीके से कामयाबी के साथ पास करने ही का हुक्म होता है।
जो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक ना करे उनके साथ बैठने का क्या हुक्म है?
वालिदैन के साथ जो अच्छा सलूक नहीं करता उसके पास दो एतबार से नहीं बैठना चाहिए और एक एतबार ऐसा है कि जिसमें बैठ सकते हैं। बैठ किस सूरत में सकते हैं? अगर तो हमारी ऐसी हैसियत है कि हम उस बंदे को उसके वालिदैन के बारे में समझा सकते हैं कि भाई वालिदैन से अच्छा सलूक किया करो, तुम्हारा सलूक है ये ठीक नहीं है, तो हम सराहतन इशारतन उसे समझा सकते हैं, इस गुनाह से रोक सकते हैं, तो फिर तो उसके साथ बैठना चाहिए और समझाना चाहिए। एक बात, ना बैठने की सूरत वो ये है कि जो माँ बाप का नाफरमान है और उनके ईज़ा का बाइस बनता है ये गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, ये फासिक है और शरी एतबार से ये आक है। आक विरासत वाला नहीं, शरी एतबार से माँ बाप के नाफरमान को आक कहते हैं। तो ये जो आँख है, तो ये जो गुनाहगार है, तो ऐसे के पास बैठने से खुद हमारे दीन ने हमें मना फरमाया। कुरान मजीद की आयत मुबारक है व इम्मा युन्सियन्नक शैतानु फला तक़उद बादा ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि अगर शैतान तुझे भुला भी दे तो याद आने के बाद ज़ालिमों के पास ना बैठो। और ज़ालिमों से मुराद दूसरों पर जुल्म करने वाला भी और ज़ालिमों से मुराद वो भी जो अपनी जान पर जुल्म करता है, जिसे हम फासिक गुनाहगार कहते हैं। तो आयत मुबारक में ये भी फरमा दिया गया कि जो गुनाहगार हैं, फासिक हैं, उनके पास ना बैठे। तो लिहाजा जो माँ बाप का नाफरमान है उसके पास बैठने से यूं भी इज्तनाब करना चाहिए कि कुरान मजीद की आयत में ये फरमाया गया। और तीसरी बात ये कि बाज़ औक़ात माँ बाप के नाफरमान जो है वो इस किस्म के होते हैं कि जो उनके जरासीम हैं वो पास बैठने वाले के अंदर सरायत कर सकते हैं, कि एक बंदा अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करता है और उसकी नहूसत की वजह से उसका दिल सियाह है और उसका दिमाग जो है तारीक है और उसकी बातें भी वालिदैन के हवाले से नेगेटिव हैं, तो ये भी नतीजा हो सकता है कि ये जो पास बैठने वाला है माअदल्ला ये भी उसी तरह की बुरी लत का शिकार हो जाए, बुरी खसलत का शिकार हो जाए। तो लिहाजा इस एतबार से भी माँ बाप का जो नाफरमान है उसके पास नहीं बैठना चाहिए।
क्या वालिदैन के कहने पर बीवी को तलाक दे सकते हैं?
वालिदैन के कहने पर बीवी को तलाक देने का मसला बड़ा पेचीदा है, बड़ा गंभीर है। इसमें जो यूँ कह ले, इसकी मैं तफसील अर्ज़ करूँ तो इसके लिए तो शायद पूरे का पूरा मुझे कोई 15-20 मिनट का बयान चाहिए। खुलासा कलाम मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, अपने शहजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपनी बीवी को तलाक दे दो और उस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अमल किया था। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को हुक्म दिया था अपनी बीवी को तलाक दे दो और उस पर अमल करने का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया था। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ पर जो बीवी को तलाक देने का मामला है वहाँ तलाक देने का हुक्म देने वाली हस्ती कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दूसरी तरफ है सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो अंबिया के अलावा जितने इंसान हैं उन सब के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे अफजल तरीन हस्ती सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाद। अब ऐसी खौफ खुदा वाली हस्ती, ऐसी इल्म वाली हस्ती, ऐसी सुहबत नबवी से फैज़ याफ्ता हस्ती और हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह को जानने समझने वाली हस्ती कह रही है तो उनकी बात मानने का जो मामला है वो जुदा है। हमारा जो ज़माना है इसमें सूरत हाल ये है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर भी माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं, बीवी को तलाक दे दो। अब तलाक देना फ़ी नफसी ही कोई जायज़ काम नहीं है, बिला वजह तलाक देना नाजायज़ गुनाह है और अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा तरीन और मबहूस तरीन आमाल में से है। अब होता यह है कि सास और बहू की कोई अनबन हुई और सास पीछे पड़ गई कि दे दो तलाक। अच्छा, बाप की किसी बात के ऊपर जो है वो आगे से बहू ने कोई बात कर दी तो अब ससुर साहब का ऑर्डर हो गया कि दे दो तलाक। हालांकि अगर ये बच्चा तलाक दे देगा, अगर बेटा तलाक दे देगा, तो बाद में सबसे ज्यादा रोने वाले ये माँ बाप ही होंगे। यही जाके बाद में मिन्नतें कर रहे होंगे कि नहीं, वो असल में हम गुस्से में आ गए थे, तो असल में यूं हो गया था, तो अब आप रुख्सत कर दें, तो अब आपकी मेहरबानी है, तो बच्चे रुल जाएंगे, तो हमारा खानदान बर्बाद हो जाएगा, तो बदनामी हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा रोना धोना भी यही कर रहे होते। लिहाजा ऐसे वालिदैन कि जिन्हें दीन का आला दर्जे का इल्म नहीं है, जिनके अंदर खौफ खुदा, तकवा और आखिरत और हुकूकुल इबाद का मामला और मियाँ बीवी के हवाले से समझदारी और ख़ानदानी मामलात की समझदारी जिसमें आला दर्जे की नहीं है, तो फिर ऐसे वालिदैन के कहने पर तलाक देना ये वाजिब नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी मैंने तफसील अर्ज़ कर दी है, तफसील इससे भी ज़्यादा है, इस पर हमारा दारुल उलूम अहले सुन्नत का फतवा भी मौजूद है, अगर किसी को ज़रूरत हो, शौकी यानी किसी को ज़रूरत हो तो वो फतवा दारुल उलूम से हासिल कर सकता है।
क्या माँ बाप को नमाज का हुक्म दे सकते हैं?
माँ बाप को नमाज का हुक्म नहीं दिया जाता, माँ बाप को नमाज का कहा जाता है। हुक्म देना देखें और होता है, एक ही बात हुक्म भी होती है, दरख्वास्त भी होती है। छोटा बड़े से जो कहता है वो दरख्वास्त होती है, बराबर वाले से जो कहता है उसे दरख्वास्त भी कह देते हैं, इल्तिमास भी कह देते हैं, बड़ा छोटे से जो कहता है उसे हुक्म कहते हैं, अमर कहते हैं। तो अब औलाद माँ बाप को, अगर माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते या किसी वक्त वो नमाज नहीं पढ़ रहे, तो औलाद जो है वो माँ बाप से अर्ज करेगी, उनसे अर्ज करेगी कि नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज पढ़ लीजिए, या आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप नमाज पढ़ने की आदत बनाएं। और इसमें भी, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो अच्छा तरीका है वो यही बनता है कि उनको इस तरह की किताबें ला के दे दें, उनको मदनी चैनल देखने का कह दें, उनको इस तरह के बयानात सुनने का कह दें, वालिद साहब हैं उन्हें मस्जिद में ले जाएं, इमाम साहब से दरख्वास्त कर दें कि मेरे वालिद साहब से ज़रा प्यार मोहब्बत से नमाज की तरगीब दें, दावत इस्लामी के किसी मुबल्लिग को घर पे ले आएं, वो आपके वालिद साहब को समझा दे। तो यूं इस अंदाज के अंदर समझने समझाने का सिलसिला हो। औलाद का यूं डायरेक्ट कहना जो होता है ये आमतौर पर मुफीद साबित नहीं होता, यानी कि जायज़ भी हो, दरख्वास्त के अंदाज में कहना जायज़ है, लेकिन उसके अंदर भी बाज़ अवक़ात गड़बड़ हो जाती है। तो या तो इतनी आजिज़ी के साथ कहे कि माँ बाप का दिल पसीज जाए और वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, और या फिर ये है कि ये जो दूसरे तरीके हैं इसके हवाले से वो इस्तेमाल करें। अमीर अहले सुन्नत के इस हवाले से जो मदनी फूल हैं, जो निकात हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं कि घरों के अंदर दीनी माहौल बनाने का तरीका। तो मेरे ख्याल में अगर वो जो पेपर है अगर उसको पढ़ लिया जाए और फिर अमल भी उसके मुताबिक किया जाए, तो बड़ी कवी उम्मीद है कि जो वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते वो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने की तरफ आ जाएंगे।
क्या इंसान को अपनी दुआ कबूल होने का यकीन हो सकता है या इसकी कोई अलामत हैं?
देखिए, एक तो तौबा की वो सूरत है कि जिसका यकीन ही होता है कि ये तौबा कबूल हो गई, वो क्या है? वो है कुफर से इस्लाम की तरफ। एक शख्स काफिर था और उसने अपने कुफर से तौबा की और अब वो मुसलमान हो गया, तो ये कतई बात है कि जो कुफर से मुसलमान होना है ये तौबा कबूल होती है और बंदा मुसलमान हो जाता है, ठीक। और इसका जो इस्लाम है ये साबिका गुनाहों को मिटा देता है, तो ये वाली जो तौबा की सूरत है ये यकीनी है। दूसरा यह है कि जो गुनाहों से तौबा की जाती है जो कुफर शिर्क के अलावा है, ऐसी सूरत के अंदर एक तो यह है यकीन के 100% ये समझना कि मेरी तौबा कबूल हो गई। तो ये जो सूरत है ये तो चूंकि अमरे गैबी है, ये गैब का मामला है कि अल्लाह ताला ने कबूल की या नहीं की ये तो खुदा को पता है। तो अब खुदा बता देगा तो पता चल जाएगा, वरना नहीं पता चलेगा। जैसे सहाबा किराम के मामला में हुआ कि बाद सहाबा किराम से अगर कोई खता सरजद हुई, उन्होंने तौबा की, तो उनकी तौबा की कबूलियत की बशारत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अता फरमाई या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बता दिया, फरमा दिया। जैसे ग़ज़वा तबूक के मौके पे जो 3 सहाबा किराम पीछे रह गए थे, तो उनकी तौबा की कबूलियत को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। तो अब यह है कतई, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको बता दिया कि तुम्हारी तौबा कबूल होगी, वो भी कतई। तो यह है कतई तौबा का कबूल होना। अब यह है कि हम जैसे आम लोग जो अपनी तौबा करते हैं इसकी कबूलियत का यकीन हो सकता है या नहीं, तो देखिए यकीन वाला मामला तो नहीं होगा। हाँ, यूँ कह ले कि बड़ी कवी उम्मीद तौबा की कबूलियत की हो सकती है। उसकी उलमाए किराम ने मुख्तलिफ निशानियाँ बयान की हैं اور اس میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے لیے اس گناہ سے بچنا جس سے اس نے توبہ کی ہے یہ آسان ہو جائے، آئندہ وہ اس کا ارتکاب نہ کرے، اور اس کا دل اب اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف مائل ہو جائے، اس کی حالت و کیفیت میں تبدیلی آ جائے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جسے توبہ کی قبولیت کی ایک قوی علامت کے طور پہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔
اگر والدین شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ کریں، کیا تب بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا؟
والدین کا خلاف شریعت فیصلہ اگر واقعی خلاف شریعت ہے تو پھر تو اس پہ عمل کرنا جائز ہی نہیں، یعنی کہ پھر عمل کرنے کا واجب ہونا تو دور کی بات ہے، جائز ہی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، کہ جائز کام کے اندر ہی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ تو لہذا جہاں اللہ کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کا کام ہے وہاں پر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، ہاں اس کے علاوہ جو جائز چیزیں ہیں ان کے اندر بات مانی جائے گی۔
کیا سردی کی شدت کی وجہ سے فجر کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟
سردی کی شدت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، اور مسجد قریب کتنی ہے دور کتنی ہے اس پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ اب یہ سوال اگر کراچی میں کوئی کرے کہ بھائی صبح سردی بہت ہوتی ہے تو مسجد کی وجہ گھر میں نماز پڑھ لوں، تو کراچی میں کوئی ایسی سردی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہی سوال جو ہے کوئی کینیڈا کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے، یا جو ہے وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے کہ جہاں اتنی شدید سردی ہے کہ اگر بھرپور طریقے سے اہتمام کے بغیر کوئی گھر سے نکلے گا تو بس اس کے بعد پھر اس کا کام ہی ہو جائے گا۔ تو اب ایسی شدید سردی کہ جس کی وجہ سے گھر سے نکلنا شدید ضرر نقصان کا باعث ہو سکتا ہے جان کے لیے صحت کے لیے، تو ایسی شدید سردی رخصت ہے ترک جماعت کے لیے۔ تو اب یہ جہاں کی صورتحال ہو وہاں کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعت واجب ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے کہ جب وہ اتنی قریب مسجد ہو کہ وہاں جو اذان ہوتی ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچتی ہو۔ تو اب اگر مسجد بہت دور ہے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور وہاں نماز ہے اور وہاں پر جانا ہے تو چونکہ وہ واجب ہی نہیں رہتا، اب اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس میں گناہگار نہیں ہوگا۔
کیا فوریکس ٹریڈنگ ارننگ حلال ہے یا حرام؟
فوریکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے عام طور پہ جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ قبضے سے پہلے اس کو آگے بیچ دیا جاتا ہے، اور قبضے سے پہلے کسی شے کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ کے اندر عام طور پہ یہ صورت ہوتی ہے، پھر آگے وہ کرنسی کی ہو اس میں یا وہ گولڈ کے اعتبار سے ہو تو اس کے اعتبار سے پھر اس کی یوں کہہ لے کہ ناجائز ہونے کی وجہ مزید بڑھ جاتی ہے۔
کسی پر تعویذ یا جادو کروانا کیسا؟
دیکھیں جادو کروانا تو حرام ہے، اس کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں، اور جو حاکم اسلام ہے اس کو بھی اس پر بڑا سختی کے ساتھ ایکشن لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کسی پر جادو ٹونا کروانا یہ حرام ہے، اور تعویذات وغیرہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو اگر وہ جائز مقصد کے لیے ہیں اور اس سے نقصان نہیں ہوگا تو جائز ہیں، اگر ناجائز مقصد کے لیے ہیں تو پھر وہ ناجائز۔ تعویذات بھی بعض اوقات کسی کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کا کاروبار برباد کرنے کے لیے، کسی کو جان سے مارنے کے لیے، کسی کو بیمار رکھنے کے لیے، یا کسی کے گھر میں فساد کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کے لیے کیے جاتے ہیں، تو ایسے تعویذات جو ہیں یہ حرام حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ جبکہ میاں بیوی سے کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، کسی کے گھر کی لڑائی ختم کرنے کے لیے، یا کہیں کسی جگہ برے اثرات ہیں وہ ختم کرنے کے لیے اگر تعویذ آتے تو وہ جائز ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
حقوق العباد آہ ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کر